لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جبکہ وہ تم سے درخت کے نیچے بیٹھ کر رہے تھے. اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا, بس اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی اور ان کو انعام میں ایک قریبی فتح دے دی اور بہت سی غنیمتیں بھی جن کو وہ حاصل کریں گے, اور اللہ زبردست حکمت والا ہے.
اور اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جن کو تم لوگے, بس یہ اس نے تم کو فوری طور پر دے دیا اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے, اور تاکہ اہل ایمان کے لیے یہ ایک نشانی بن جائے اور تاکہ وہ تم کو سیدھے رستے پر چلائے.
اور ایک فتح اور بھی ہے جس پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے, اللہ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے.
حدیبیہ کے اس سفر میں ایک موقع پر یہ خبر پھیل گئی کہ دشمنوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کے طور پر قریش سے بات چیت کرنے کے لیے گئے تھے. اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک درخت کے نیچے اکٹھا کیا اور 1400 صحابہ سے بیعت لی کہ وہ مر جائیں گے مگر دشمن کو پیٹ نہیں دکھائیں گے. اسلام کی تاریخ میں اس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے. وہ مسلمان جو کفار کے بار بار غضب دلانے پر ہاتھ نہیں اٹھا رہے تھے, حضرت عثمان کی شہادت کی خبر پر ان سے بیعت کیوں لی گئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک عام معاملہ نہ تھا, یہ ایک سفیر کا قتل تھا. لہذا اس موقع پر جب بیعت لی گئی تو ان بیعت دینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا. یہ بیعت جس مقام پر لی گئی وہ مدینہ سے 250 میل اور مکہ سے صرف 12 میل کے فاصلے پر تھا. گویا مسلمان اپنے مرکز سے بہت دور تھے اور قریش اپنے مرکز کے بہت قریب. مسلمان تو عمرہ کی نیت سے نکلے تھے, ان کے پاس محض سفر کا سامان تھا, جبکہ قریش ہر قسم کے جنگی سامان سے مسلح تھے. ایسے نازک موقع پر یہ صرف لوگوں کا جذبہ اخلاص تھا جس نے انہیں آمادہ کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں, کیونکہ ظاہری دباؤ میں وہاں کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی تھی کہ جبرن ان سے کوئی ایسا عہد دیا جا رہا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے راضی ہو گیا کہ جو بظاہر وسائل کے نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی جانے تک حاضر کرنے کو تیار ہو گئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں تسکین اتاری اور ان کے لیے آئندہ دین کا ساتھ دینا اور دین کے لیے قربانیاں کرنا آسان ہو گیا, کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ نیکی کا راستہ آسان کرتی ہے. ایک نیکی کا کام کرنے کے بعد انسان کا دل کھل جاتا ہے اور وہ اور نیکیوں کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اسی طرح گناہ انسان کے دل پر سیاہ دھبا ڈالتا ہے, نیکی کی صلاحیت چھین لیتا ہے, دل کا نور چھن جاتا ہے اور ایک گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دینے لگتا ہے.
وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا.
اور اگر یہ منکر لوگ تم سے لڑتے تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگتے, پھر وہ نہ کوئی حمایتی پاتے اور نہ مددگار. یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے, اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. اور وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے, یعنی جنگ کی نوبت نہ آئی بعد اس کے کہ تم کو ان پر قابو دے دیا تھا اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا تھا. ایسا کیوں نہ ہوا کہ اتنے اشتعال انگیز موقعوں پر جنگ کی نوبت نہ آئی؟ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص حکمت تھی, کیونکہ اسلام محض لوگوں کو ختم نہیں کر دینا چاہتا, ان کو اپنا بنانا چاہتا ہے, ان کی بھی بھلائی چاہتا ہے اور انہیں اللہ کے راستے میں استعمال کرنا چاہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا, اسی لیے آپ اپنے جانی دشمنوں تک کو معاف کر دیا کرتے تھے, اور جو شخص بھی اسلام کے لیے مفید ہوتا اس کو اپنے سینے سے لگاتے, خواب وہ کتنا ہی معمولی شخص کیوں نہ ہوتا. اسلام کی تبلیغ کے راستے میں یہی اصول آج ہمارے لیے ایک بہترین اصول ہے.
هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو بھی روکے رکھا کہ وہ اپنی جگہ پر نہ پہنچیں. اور اگر مکہ میں بہت سے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کو تم لاعلمی میں پیس ڈالتے, پھر ان کے باعث تم پر بے خبری میں الزام آتا تاکہ اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے. اور اگر وہ لوگ الگ ہو گئے ہوتے تو ان میں جو منکر تھے ان کو ہم دردناک سزا دیتے.
جب انکار کرنے والوں نے اپنے دلوں میں اہمیت پیدا کی. یہاں پر اس آیت میں جنگ نہ کرنے کی ایک دوسری وجہ بھی بتائی گئی ہے اور وہ یہ کہ مکہ میں بہت سے لوگ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے. اگر مسلمان ان پر حملہ آور ہو جاتے تو غلط فہمی میں اپنے ہی بھائیوں کو بھی قتل کر ڈالتے جن کا ایمان ان پر ظاہر نہ تھا جو ان کی ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے تھے. جب انکار کرنے والوں نے اپنے دلوں میں حمیت پیدا کی, جاہلیت کی حمیت, پھر اللہ نے اپنی طرف سے سکینت نازل فرمائی اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر, اور اللہ نے ان کو تقویٰ کی بات پر جمائے رکھا اور وہ اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے, اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. بے شک اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا جو مطابق واقعہ ہے. جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ حدیبیہ کا سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خواب کی وجہ سے ہوا تھا, لیکن وہ خواب ادھورا رہ گیا کیونکہ آپ نے تو دیکھا تھا کہ ہم نے عمرہ کیا ہے اور عمرہ نہیں ہوا. تو اس پر کچھ لوگوں کے دلوں میں شک گزرا کہ کیا واقعی آپ کا خواب سچا تھا. تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ بالکل سچا خواب تھا, لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ایک سچے خواب کی تعبیر فوری طور پر انسان کو مل جائے. ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے, اور مسلمانوں نے اگلے سال بہرحال عمرۃ القضاء کر ہی لیا اور وہ خواب پورا ہو گیا اور اسی پہ وعدہ کیا گیا, بے شک اللہ نے چاہا تو تم مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے امن کے ساتھ, بال مونتے ہوئے اپنے سروں پر اور کترتے ہوئے, تم کو کوئی اندیشہ نہ ہوگا. بس اللہ نے وہ بات جانی تو جو تم نے نہیں جانی, بس اس سے پہلے اس نے ایک فتح دے دی, اور اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اور اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے, اور اللہ گواہ کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں تھیں, ایک یہ کہ آپ پیغمبر تھے, اور دوسرے یہ کہ آپ آخر الزمان تھے یعنی خاتم النبیین تھے. آپ کے بعد کوئی اور پیغمبر آنے والا نہیں. پہلی حیثیت کے اعتبار سے بھی آپ کو وہی کام کرنا تھا جو تمام پیغمبروں نے کیا, یعنی توحید کا اعلان, آخرت کا انذار اور تبشیر وغیرہ. اور دوسری حیثیت کا معاملہ مختلف تھا. دوسری حیثیت کے اعتبار سے آپ کے ذریعے وہ تاریخی حالات پیدا کرنا مطلوب تھے جو کتاب الہی اور سنت نبوی کی حفاظت کی ضمانت بن جائیں تاکہ دوبارہ وہ خلا پیدا نہ ہو جس کے نتیجے میں پیغمبر بھیجنا ضروری ہو جاتا ہے. اس دوسرے پہلو کا تقاضا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اعلان پر ختم نہ ہو بلکہ ایک تبدیلی پر ختم ہو, یعنی حقیقی معنی میں لوگوں کے اندر ایک انقلاب آئے, دین غالب آ جائے. اور انقلاب سے مراد عالمی تاریخ میں تبدیلی پیدا کرنا ہے جس کے بعد وہ حالات ختم ہو جائیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بار بار انبیاء بھیجتے رہے. آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیغام کو مکمل کیا, دین حق کو غالب کیا, اور اس بات پر اللہ گواہ ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ منکروں پہ سخت, کافروں پہ سخت, اور آپس میں مہربان ہیں. یہاں صحابہ کرام کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ ان کا طرز عمل کیا تھا, کہ وہ کفار کے مقابلے میں سخت ہوں اور آپس میں نرم دل. اور یہی صفت ہم مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے کیونکہ ہم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں. ان کی اور صفات کیا تھی؟ تم ان کو رکوع میں اور سجدے میں دیکھو گے, یعنی نمازوں کے پابند, اللہ کے آگے جھکے ہوئے, سجدے کرنے والے. وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا مندی کی طلب میں لگے رہتے ہیں. ان کی نشانی ان کے چہروں پر ہے سجدے کے اثر سے, یعنی ان کے چہروں پر سجدے کے اثرات نظر آتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ ماتھے کا گٹا ہی ہو, اس سے مراد یہ ہے کہ ایک نماز پڑھنے والا شخص جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں مختلف ہونا چاہیے، اس کا چہرہ دیکھتے ہی پہچان جانا چاہیے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ ظاہر ہے جو چہرہ دن میں 5 مرتبہ دھلے گا، 5 مرتبہ زمین پہ ٹکے گا، اس پورے وجود کا خون اس پر چلا جائے، وہ ویسے بھی ایک صحت مند اور فریش چہرہ ہوگا، اس پر خدا کا نور ہوگا اور خدا کی رحمت ہوگی۔ لہذا صحابہ کرام کی پہچان ان کے چہروں سے بتائی گئی، ان کی یہ مثال تورات میں ہے اور انجیل میں ان کی مثال یہ ہے جیسے کھیتی، اس نے اپنا انکھڑا نکالا، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ اور موٹا ہوا، پھر اپنے تنے پر کھڑا ہوا۔ وہ کسانوں کو بھلا لگتا ہے تاکہ ان سے کافروں کو جلائے۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، اللہ نے ان سے معافی کا اور بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں کے اندر بھیجا گیا تھا، بنی اسماعیل، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہجرت کے بعد سے تقریباً 2500 سال بعد یہ لوگ پیدا ہوئے۔ مسلسل یہ صحرائی لوگ تھے جن کے اندر بے پناہ جسمانی قوتیں تھیں، اور اس کے علاوہ بھی ان کے اندر کچھ ایسی خصوصیات تھیں، مثلا مہمان نواز تھے، صلہ رحمی کرنے والے تھے اور بہت جنگجو اور بہادر قسم کے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری نسل انسانی میں سے چن لیا اپنا یہ پیغام دینے کے لیے، کیونکہ وہ اس کے اہل تھے۔ انہوں نے حقیقی معنوں میں، جیسے کہ ایک اورینٹلسٹ کہتا ہے پروفیسر مارگولیت، کہ عرب کی یہ قوم جو تھی اے نیشن آف ہیروز تھی، کہ اس میں ایک شخص ایک زبردست قسم کا لیڈرشپ کا رول رکھتا تھا، یعنی اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے، اور بہت بلند و بالا قسم کے اخلاق کے مالک ہوئے، خاص طور پر اسلام کے آنے کی وجہ سے۔ ان کے یہ خصوصیات اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں بھی بیان فرمائی، تورات میں بھی اور انجیل میں۔ تورات میں چونکہ تحریف ہو چکی ہے اور اس میں واضح طور پر کوئی ایسی چیز نہیں ملتی، لیکن اس کی کتاب استثناء میں باب 33 میں قدسیوں یعنی سینٹس کا لفظ ان لوگوں کے لیے ابھی تک موجود ہے۔ انجیل کی پیشن گوئی آج بھی مرقس باب 4 اور متی باب 13 میں موجود ہے۔ یہ تمثیل اس بات کا اظہار ہے کہ اسلام کی دعوت ایک پودے کی طرح مکہ سے شروع ہوگی، پھر وہ بڑھتے بڑھتے ایک طاقتور درخت بن جائے گی، یہاں تک کہ اس کا استحکام اس درجے کو پہنچے گا کہ اہل حق اس کو دیکھ کر خوش ہوں گے اور اہل باطل غیظ و غضب کا شکار ہوں گے، لیکن چاہنے کے باوجود وہ ان کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام جو ایک درخت کی طرح مضبوط کردار کے حامل تھے، وہی مثل کلمۃن طیبۃن کشجرۃن طیبہ کہ اسلحہ ثابت، وہ ایک ایسے مضبوط کردار کے حامل تھے، ایسے اثرات چھوڑ کر گئے کہ جس کی وجہ سے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک روشن مثال بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو ستاروں سے تشبیہ دی، اور ان کی زندگی میں بھی ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ پہلے پارے میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ اس طرح ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے۔ آج ہمارے لیے ان لوگوں کی سیرت اور ان کا کردار ایک بہترین نمونہ ہے اور ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ لہذا صراط الذین انعمت علیہم جب ہم کہتے ہیں تو اس میں ان کا راستہ اور ان کا طرز زندگی بھی آتا ہے، اخلاق اور تقویٰ میں ان کی مثالیں ہمارے لیے رہنمائی کے لائق ہیں۔ سورۃ الحجرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنے کا حکم ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان جب ایمان لاتا ہے تو ایمان کا بالکل بنیادی تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کو اپنا رب مانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہنما مانے۔ اگر کوئی انسان اپنے عقیدے میں سچا ہو تو ہو نہیں سکتا کہ پھر اپنی خواہشات، اپنے خیال، اپنے لاجک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں پیش کیے جائیں، یا ان کی بات کو نیچے کر دیا جائے اور اپنی عقل اس سے آگے لے آئی جائے۔ اور پھر خاص طور پر تقویٰ کا حکم کہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھنے کا جو حکم ہے وہ اس بنا پر بھی ہے کہ آپ کا ادب، عزت اور احترام ملحوظ رکھا جائے۔ اسی عزت کے لیے آئندہ چند احکامات بھی دیے گئے۔
یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی،
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔
یہ وہ ادب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والوں کو سکھایا گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات اور بات چیت میں اہل ایمان نہایت ادب احترام ملحوظ رکھیں۔ آج کی مجلس میں کسی کی آواز بھی آپ کی آواز سے بلند نہ ہو۔ آپ سے بات کرتے ہوئے لوگ بھول نہ جائیں کہ وہ کسی عام آدمی سے یا برابر والے سے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں۔ اس لیے عام آدمیوں کے ساتھ گفتگو اور آپ کے ساتھ گفتگو میں بہت فرق ہونا چاہیے۔ یہ ادب اگرچہ آپ کی مجلس کے لیے سکھایا گیا تھا اور اس کے مخاطب وہ لوگ تھے جو آپ کے زمانے میں تھے، لیکن آج بھی یہ آیت عمل کے لائق ہے۔ کس طرح؟ کہ ایسے تمام مواقع پر جب آپ کا نام لیا جا رہا ہو، آپ کا ذکر کیا جا رہا ہو، آپ کا حکم سنایا جا رہا ہو، آپ کی احادیث بیان کی جا رہی ہو، انسان کو ادب اور احترام کا معاملہ کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ عام بزرگوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ بھی اسلام نے کیا سکھایا کہ ادب کا معاملہ ہو۔ اگر کوئی شخص اپنے بڑوں سے ادب نہیں کرتا تو دراصل وہ اپنی ہی رسوائی کا سامان کرتا ہے۔ تو کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی کوئی حدیث، آپ کا کوئی فرمان آئے اور ہم جواب میں اس پر حجت بازی شروع کریں، اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، نقصان خود کو پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے اگلے حصے میں فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب برباد ہو جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ یعنی آپ کے احترام میں کمی دراصل اس رب کے احترام میں کمی ہے جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، اور اگر کوئی شخص اس کا لحاظ نہیں رکھے گا تو وہ اللہ کے ہاں کوئی اجر اور ثواب نہ پائے گا۔ پھر فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز خفت رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے کام کاج کے بعد جب اپنے گھر تشریف لے جاتے، بسا اوقات قیلولہ کے لیے، آرام کے لیے، تو اس میں اگر کوئی باہر سے ایک جہاد سے لوگ آتے، بدو وغیرہ، تو ان کو وہ ادب نہیں معلوم ہوتا تھا جو مدینہ کے رہنے والے صحابہ کرام کو تھا۔ لہذا بسا اوقات وہ اپنی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے آپ کے حجروں کے باہر کھڑے ہو کر زور زور سے پکارنا شروع کر دیتے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ دین کی خدمت کریں ان سب کا ادب احترام بھی لازم ہے، اور ان سب مجلسوں کا احترام بھی لازم ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی جا رہی ہو۔ اس میں شور و غل کرنا اور کسی اور کام میں مصروف ہونا اور توجہ نہ کرنا، یہ سب بے احترامی کی باتیں ہوتی ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو،
اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیت پر پشیمان ہو۔ یعنی ہر سنی سنائی بات پر انسان کو ایکشن نہیں لینا چاہیے، خاص طور پر بڑے معاملات جس میں کسی کے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کریں تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ۔ یعنی آپ سے اپنی باتیں منوانے پر انسسٹ نہ کرو، اگر وہ ہر بات تمہاری مان لے تو تمہارے لیے نقصان دہ ہو جائے۔ مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی، اس کو تمہارے دل میں زینت بخشی، اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راست رو ہیں، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوة، بلا شبہ سب مومن بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ لعلکم ترحمون، امید ہے کہ تم پہ رحم کیا جائے گا۔ اس آیت کی روح سے تمام مومنوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا، ایک عالمی برادری اور ایک رشتہ داری قائم کر دی، وہ رشتہ جو ایمان کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے۔ آپس میں محبت کرنے کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔ حضرت جریر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تین باتوں پہ بیعت لی، ایک یہ کہ نماز قائم کروں گا، دوسرے زکات دیتا رہوں گا، تیسرے یہ کہ ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا۔ ہر مسلمان کا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اچھا، ہمارا حال کیا ہے؟ جو اپنی برادری کے لوگ ہیں، اپنی جماعت کے لوگ ہیں، اپنے ملک کے لوگ ہیں، اپنے شہر کے لوگ ہیں، اپنے کمیونٹی کے لوگ ہیں، ان سے تو سب خیر خواہی ہے، بھلائی ہے، محبت ہے، اور جو اس کے باہر ہے وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ بسا اوقات مسافر گھنٹوں ایک جگہ پر بیٹھ کر اکٹھے سفر کرتے ہیں لیکن کوئی کسی کو سلام نہیں کرتا، انجانے بیگانے بن کر، بلکہ ایک دوسرے سے خوف ہی رہتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہے کہ بھائی بھائی ہوتے ہوئے بیگانوں کا سا رویہ؟ ہاں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت حرام ہے، نہ کسی کی جان لینا جائز، نہ کسی کا مال اس کی اذن یا اجازت یا اس کی مرضی کے بغیر لینا جائز، اور نہ کسی کی عزت پر کوئی حرف اٹھانا جائز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اس کی تذلیل نہیں کرتا۔ ایک آدمی کے لیے یہی شر بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گروہ اہل ایمان کے ساتھ ایک مومن کا تعلق ویسا ہی ہے جیسا سر کے ساتھ جسم کا ہوتا ہے، وہ اہل ایمان کی ہر تکلیف کو اسی طرح محسوس کرتا ہے جس طرح سر جسم کے ہر حصے کا درد محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کی مثال آپس کی محبت، وابستگی اور ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کے معاملے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم کی حالت ہوتی ہے کہ اس کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم اس پر بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ کا ارشاد ہے، مومن ایک دوسرے کے لیے ایک دیوار کی اینٹوں کی طرح ہوتے ہیں کہ ہر ایک دوسرے حصے سے قوت پاتا ہے، یعنی ہر ایک دوسرے کا سہارا بنتا ہے، پھر کہاں گنجائش رہ جاتی ہے کہ دوسرے کی عزت پہ حملہ کیا جائے، یا اس کی دل آزاری کی جائے، یا اس سے بدگمانی کی جائے، یا اس کے عیب تلاش کیے جائیں، یا اس کی زندگی کے بارے میں تجسس کیا جائے۔ یہی چیزیں معاشرے کا امن و امان تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں، اس لیے ان چیزوں سے آئندہ آیات میں بچنے سے کہا گیا تاکہ مسلمان معاشرہ ایک امن و امان کا خوشحال، ہنستا مسکراتا اور پرسکون معاشرہ ہو۔ آپ دیکھیے کہ ہماری زندگیوں میں جتنی بھی پریشانیاں، غم اور دکھ لاحق ہوتے ہیں، ان سب کا سبب یہی ہوتا ہے کہ انسان انسانوں کے حقوق مارتے ہیں، انسان انسان پر ظلم کرتے ہیں۔ جانور تو بےچارے ہم کو کچھ نہیں کرتے، وہ تو بندھے ہوئے ہیں اپنی اپنی جگہ پر۔ یہ انسان ہی اشرف المخلوقات جو انسان کو برداشت نہیں کرتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو فرض جان کر ان پر عمل کی کوشش کرے۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ یہاں عورتوں کا الگ ذکر کیا گیا کیونکہ عام طور پر یہ مشکل خواتین میں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے بطور خاص الگ سے ذکر کیا۔ کسی کا مذاق اڑانا، مذاق اڑانے سے مراد صرف زبان ہی سے مذاق اڑانا نہیں ہوتا، کسی کی نقل اتارنا، اشارے کرنا، اس کی کسی کام پر، اس کی صورت پر، اس کے لباس پہ ہنسنا، اس کے نقص یا عیب کی طرف لوگوں کی توجہ دلانا، دوسرے لوگ بھی اس پر ہنسیں، یہ سب کچھ مذاق اڑانے میں داخل ہے۔ اب دیکھیے کہ تکبر کی تعریف کیا کی گئی ہے، غمت الناس وبطر الحق۔ غمت الناس کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ انسان اسی کا مذاق اڑاتا ہے جس کو وہ اپنے سے کمتر سمجھتا، حقیر سمجھتا ہے۔ کوئی اپنے والدین کا مذاق نہیں اڑاتا کیونکہ وہ عزت کی جگہ پر ہوتے ہیں۔ تو جب ہمیں ہر مسلمان کی عزت کا حکم دیا گیا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کسی کا مذاق اڑائیں۔ ولا تلمزوا انفسکم، آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو۔ یہاں پر لمس کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے اندر تان و تشنیع کے علاوہ متعدد دوسرے مفہوم بھی شامل ہیں، مثلا چوٹیں کرنا، پھپھیاں کسنا، الزام دھرنا، اعتراض دھرنا، ایپ چینی کرنا، کھلن کھلا، یا زیر لب یا اشاروں سے کسی کو نشانہ ملامت بنانا، یہ تمام افعال بھی دراصل انسانی تعلقات کو بگاڑتے ہیں، اس لیے ان سے روکا گیا۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کرو۔ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت برا ہے، بہت بری بات ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کیا کہا گیا؟ جو لوگ اس بات سے توبہ نہ کریں وہی ظالم ہیں، جو یہ بری حرکات نہ چھوڑیں اللہ کی نگاہ میں وہ ظالم ہیں۔ ظلم کہتے ہیں دوسرے کا حق مارنا، تو جب ایک انسان دوسرے کی عزت نہیں کرتا تو دراصل اس کا حق مارتا ہے، جو ظلم ہے، اور ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا۔ یعنی جو لوگ دنیا میں ظالم ہیں ان کے لیے قیامت کے دن، حشر کے دن، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ پھر کیا گزرے گی اس روز؟ وہ لوگ جن کے ساتھ ظلم کیا گیا ہوگا وہ سب اپنے حق لینے کو کھڑے ہوں گے، پھر انسان کے پاس کچھ نہ ہوگا سوائے اپنی نیکیوں کے جو دوسروں میں بانٹ ڈالے۔ اور یہاں پر جو برے القاب سے بلانے کی بات ہے تو اس میں کیا چیز شامل ہے؟ کہ ایسا کسی کا کوئی نام نہیں رکھنا چاہیے، نہ سامنے نہ پیچھے، کہ جس سے کسی کی تحقیر ہوتی ہو۔ جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی نام رکھا ہوتا ہے، اور اس کی غیر موجودگی میں وہ نام پکار پکار کے ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اس کی تحقیر کرتے ہیں۔ یہ کسی مومن کی شان نہیں ہو سکتی۔ مثلا کوئی آئے تو آپس میں اشاروں سے کہیں گے وہ فلاں آ گیا، اور ایسا نام لے گے جس میں اس کی ذلت ہو، اگر وہ خود سن لے تو کبھی پسند نہ ہو، اس سے چھپ چھپ کر۔ اچھا بسا اوقات اسکول میں ٹیچرز کے نام رکھے جاتے ہیں، حد تو حد، یعنی عام لوگ استاد جس کی عزت احترام لازمی چیز ہے، ان کے نام رکھ لینا، ان کے جسمانی کسی نقص کی وجہ سے، یا ان کے بولنے کے انداز سے، یا ان کی کسی اور عادت کی بنا پر، اور انہی ناموں سے باہم ان کو ڈسکس کرنا، یہ بھی انتہائی غلط بات ہے۔ بسا اوقات ایسے پروگرامز ہوتے ہیں کہ جس میں استادوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یا ان کے نام رکھ کے ان کی پہچان کروائی جاتی ہے۔ یہ ایسا اخلاق نہیں کہ جس پر مسلمان بچوں کی تربیت کی جائے۔ اسی طرح کسی کو فاسق کہنا، منافق کہنا، کافر کہنا، جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکا ہے، بات بات پہ دوسرے پہ کفر کے فتوے کبھی دیواروں پہ لکھے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ کس نے حق دیا لوگوں کو؟ پھر اسی طرح کسی کے جسمانی عیب کی وجہ سے اس کا نام رکھنا، کسی کو لنگڑا یا اندھا کہنا یا کانا کہنا، یا کسی کے ماں باپ یا خاندان کے کسی عیب یا نقص کی وجہ سے اس کو برا نام دینا، گویا کسی بھی اعتبار سے کسی کو اس نام سے پکارنا جس سے پکارنا اس کو اچھا نہ